بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہماری نشریات سن سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا، آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام نور ایمان، اور پروگرام نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ شہداء کرام عالم برزخ میں خاص زندگی گزار رہے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والوں کو خوف و غم سے امان کی بشارت دے رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا میں کرونا ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے جامع سمجھوتے پر منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ شہداء کرام عالم برزخ میں خاص زندگی گزار رہے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والوں کو خوف و غم سے امان کی بشارت دے رہے ہیں۔ صوبہ یزد کے 4000 شہداء کی یاد میں منعقدہ سالانہ کانفرنس کے منتظمین کے ساتھ ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس کانفرنس کی جانب سے انجام پانے والے پروگراموں کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ شہداء کی یاد میں شجرکاری، مستحق لڑکیوں کے جہیز کی فراہمی، مفت علاج، معاشی اور ثقافتی پیکج کی تقسیم، ختم قرآن اور شہیدوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا وغیرہ ایسے اقدامات ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ نے یزد کے عوام کو اہل اقدام و عمل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دور میں بھی انہوں نے اہل یزد نے نہر سازی کے مخصوص فن سے استفادہ کرتے ہوئے جنگ کے محاذوں پر فوجی آپریشنوں کے لیے زیر زمین خندقیں کھودنے یا خواتین کی مشارکت سے لاتعداد گھریلو کارخانوں میں سپاہیوں کے لیے یونیفارم کی تیاری اور اسی جیسے دوسرے لائق تحسین کام انجام دیے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 30 مارچ 1978 کو شہداء تبریز کے چہلم کے انعقاد کو اس حساس دور میں یزد کے عوام کے عظیم کردار کا ایک اور نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ البتہ انقلابی تبدیلیوں اور اس خطے کے عوام کی رہنمائی اور اسی طرح دفاع مقدس کے حوالے سے شہید صدوقی کا کردار ناقابل فراموش ہے، اور ان کے بعد مرحوم خاتمی نے سلامت نفس کے ساتھ اس راہ کو جاری رکھا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ شہداء عالم برزخ میں مخصوص زندگی کے حامل ہیں اور اپنی راہ پر چلنے والوں کے لیے خوف و اندوہ سے امان کی بشارت ان کا اہم ترین پیغام ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس امید افزا پیغام کو طالبان دنیا کے وسوسوں کے عین مخالف قرار دیا اور فرمایا، جیسا کہ شہدا کے وصیت ناموں سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں ان کی موجودگی کا مقصد انقلاب، امام خمینی اور حجاب کی حمایت، دشمن کے شر کو ملک سے دور کرنا اور اس نظام کے اہداف کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا، لہذا ہمیں بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے ذریعے شہیدوں کی امنگوں کی نفی یا انہیں مغدوش بنانے کی کوشش کی جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہداء یزد میں شامل اسکولوں اور کالجوں کے 1000 طلبا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوان نسل کو ایسے قابل فخر شہداء سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولوں اور کالجوں کے آج کے طلبا گزشتہ نسلوں کے عظیم کارناموں سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ نے انقلاب کے راستے سے مایوس اور منحرف کرنے کی غرض سے دشمن کی دائمی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ دشمن کے پیدا کردہ وسوسے ہمارے جوانوں پر اثر انداز ہوں اور دشمن انہیں اپنے لیے استعمال کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہیدوں کے والدین اور ان کے شرکاء اور ان کی شریک حیات کی یادوں کو ضبط تحریر میں لانے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اعلی ایمان اور امنگوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے خاندانوں کی خصوصیات اور خاندانی ماحول کو بھی ضبط کیے جانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب کے آخر میں ان لوگوں پر افسوس کا اظہار کیا جو شہیدوں اور مجاہدین کی قربانیوں کی برکت سے اس مملکت کے سائے میں پوری سلامتی اور آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن شہیدوں کے مقاصد اور ان کے خون کے خلاف کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی کوششوں کے مقابلے میں حق اور شہیدوں کی راہ میں اپنی کوششیں دگنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے علاقائی و عالمی حالات اور باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے تاجکستان میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان میں امن کے عمل میں بھرپور شراکت کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں افغانستان کے سیاسی حالات میں ایران کے مؤثر اور تعمیری کردار کی تعریف کرتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے میں علاقے کے ممالک، خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے اس موقع پر اقتصادی ٹرانزٹ تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کی آمادگی کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اتوار کی شام تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے، جہاں ہوائی اڈے پر تاجکستان کے اعلی حکام نے ان کا پرتباک استقبال کیا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا یہ دورہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے اور ایران و تاجکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں گفتگو کرنے کی غرض سے انجام پایا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے دوران پچھلے 24 گھنٹے میں نسبتاً کمی واقع ہوئی ہے، تاہم مزید 56,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ہندوستان میں 56,000 سے زائد نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 271 لوگوں کی کرونا سے موت ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تازہ لہر میں بھی ریاست مہاراشٹر ایک بار پھر سب سے زیادہ اس وائرس کا شکار ہے، اور ریاست میں مختلف سطحوں پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے باوجود 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے جلسوں اور جلوسوں میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر نے عوام اور حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 100 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی میڈیا نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,084 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، اور اسی عرصے میں 100 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 6,63,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 14,356 ہو گئی ہے۔ کرونا کے سب سے زیادہ معاملات سندھ میں درج ہوئے، جہاں اب تک 2,65,000 افراد اس موذی وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں 2,17,000 افراد کرونا میں مبتلا ہیں۔ اس درمیان پاکستان میں اب تک 6,200 سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا میں کرونا ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ایڈانوم گیبریسوس نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرونا ویکسین کی غیر منصفانہ تقسیم کے معاملے پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی بحران عالمی رائے حل کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے لیے تمام ملکوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے صرف 10 ملکوں نے 76% سے زیادہ ویکسین اپنے لیے خرید لی ہیں۔ دوسری جانب جرمن وزیر برائے امداد و ترقی گریڈ مولر نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ویکسین مہیا کرانے کے لیے 25 ارب یورو کی رقم درکار ہے۔ گریڈ مولر نے امریکہ، عرب ملکوں اور اسی طرح چین اور روس سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے خبردار کیا کہ 90 کی دہائی میں ایڈز کے بحران جیسی صورتحال دنیا میں دوبارہ پیدا نہ ہونے دی جائے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ یورپ میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت کے دوران برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مختلف معاملات، خاص طور سے کرونا ویکسین کی تقسیم کے حوالے سے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے آشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت سے لمبی تاریخ دینے کی درخواست کر دی۔ سماعت کے دوران مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف احتساب عدالت لاہور میں خود پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ کرونا وائرس اپنے عروج پر ہے، اس لیے کیس کی تاریخ لمبی دیں، اس کے بعد معمول کے مطابق کیس کی سماعت کی جائے۔ ان کی اس درخواست پر فاضل جج نے کہا کہ آپ کی درخواست پر آئندہ سماعت پر غور کریں گے۔ شام کے ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہو جانے والے صدر بشار اسد اور ان کی اہلیہ اب پوری طرح صحت مند ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی نے شام کے ایوان صدر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صدر بشار اسد اپنی اہلیہ کے ہمراہ منگل کو دفتر پہنچے۔ صدر بشار اسد کے دفتر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر بشار اسد اور ان کی اہلیہ نے قرنطینہ کی مدت مکمل کر لی ہے اور پوری طرح صحتیاب ہو کر آج سے اپنا معمول کا کام شروع کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ ایک نقصان دہ اقدام ہے اور اس سے صرف شام کا بحران مزید طول کھینچے گا اور عوام کے مسائل و مشکلات بھی بڑھ جائیں گی کہ جنہیں کرونا جیسی دیگر پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام میں انسانی صورتحال سے متعلق منعقدہ اجلاس میں کہا کہ سن 2021 میں شام میں بھوک مری کے خطرے سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حالیہ رپورٹ میں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امداد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے جامع سمجھوتے پر منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن سیکی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ واشنگٹن ایران اور چین کے درمیان سمجھوتے کے بعد پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کے سمجھوتے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک عرصے سے ایران اور چین کی شراکت داری کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تشدد میں اضافے اور امن کے عمل کو تعطل سے دوچار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے طالبان پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام پائیدار امن چاہتے ہیں، لہذا امن سمجھوتے کے حصول تشدد میں کمی اور جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے صدر نے ایک بار پھر انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار کی منتقلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں شفاف انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں۔ فوجی ذرائع نے یمن کے صوبے معارب کے بعض مزید علاقوں پر اس ملک کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کا کنٹرول ہو جانے کی خبر دی ہے۔ عسکری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ معارف سیکٹر پر یمنی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے اور اس صوبے کے بہت سے علاقے یمن کے مفرور اور مستعفی صدر منصور ہادی سے وابستہ عناصر اور داعش و القاعدہ کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یا سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور خبروں میں بھی ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے تاجکستان میں۔ اس کانفرنس میں مختلف ملکوں کے رہنما بھی شریک ہیں، وزراء خارجہ بھی شریک ہیں۔ اس کانفرنس کے اہداف و مقاصد ڈاکٹر صاحب کیا ہیں اور اس کے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے خود اپنی خبروں میں بھی اور اپنے سوال میں بھی اشارہ کیا ہے ہارٹ آف ایشیا، میں تھوڑا سا اپنے سامعین کی خدمت میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے
جو تشکیل ہے یا یہ کب سے کن مقاصد کے لیے وجود میں آئی اور اس کے کیا بنیادی اہداف رہے ہیں, ایک دو منٹ اس پہ گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کانفرنس کس نوعیت کی ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے.
جی بالکل.
دیکھیں, آرٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے یا جس کی تشکیل جو ہے اس 2011 میں جو ہے وہ سامنے آئی, اور 2011 سے لے کر ابھی تک اس کے تقریباً 7 سے 8 اجلاس ہو چکے ہیں, اور یہ اجلاس استنبول میں, پہلا استنبول میں ہوا تھا, اس کے بعد کابل میں, پھر الماتی, بیجنگ, اسلام آباد, امرتسر اور باکو میں یہ کانفرنسز ہو چکی ہیں. آج کی یہ جو ابھی چل رہی ہے یہ تاجکستان میں. اور اس وقت جو کانفرنس ہے اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ افغانستان ہے, لیکن جو کانفرنس کا ٹائٹل یا سلوگن دیا گیا ہے وہ ہے امن اور ترقی کے لیے اتفاق رائے کا مستحکم ہونا. یہ اس کی جو تاجکستان کی جو کانفرنس ہے اس کا مین سلوگن یہ. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کانفرنس میں یا یہ جو ایک الائنس ہے اس کے اندر دنیا کے بڑے اہم ممالک, خطے کے تو تقریباً سارے ممالک شامل ہیں, مثلاً ایران شامل ہے, افغانستان ہے, تاجکستان, پاکستان, چین, روس, ہندوستان, قزاقستان, ترکمانستان, ازبکستان, ترکی, آذربائیجان, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. یہ تو اس کے باقاعدہ جو ہے وہ ممبر ہیں, اور اس کے ساتھ جو ان کے سپورٹرز یا آپ جن کو آپ مبصر کہتے ہیں ان میں امریکہ بھی شامل ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, ڈنمارک ہے, مصر ہے, فرانس ہے, فن لینڈ ہے, جرمنی, عراق, اٹلی, جاپان, ناروے, پولینڈ, اسپین, سویڈن اور برطانیہ جو ہیں اس کے وہ معروف نام ہیں, بڑے ممالک ہیں کہ جو اس کانفرنس میں ایز اے آبزرور یا آپ ایک سپورٹر کے طور پہ اس میں شرکت کر. البتہ ہارٹ آف ایشیا خود ایک بڑا جو نام رکھا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ اقبال کے, علامہ اقبال کے ایک شعر سے اس کو لیا گیا تھا کہ چونکہ اقبال کی نظر میں جو خود ان کا شعر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آسیا یک پیکر آب و گل اس, ملت افغان درآں پیکر دل اس, از فساد او فساد آسیا, از گشاد او گشاد آسیا. یعنی جو ایشیا کا جو ایک پیکر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملت افغان ایک دل کی مانند ہے, اور اسی ہارٹ آف ایشیا کو اسی شعر سے لیا گیا ہے کہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا, قلب ایشیا قرار دیا تھا, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جیسے دل میں تکلیف ہو تو پورا بدن جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب رہتا ہے, تو اگر افغانستان میں ناامنی رہے گی, عدم استحکام رہے گا اور وہاں پہ سیاسی اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز رہیں گے یا جنگ رہے گی تو اس کے اثرات پورے
خطے پہ
اور ایشیا پہ پڑیں گے. تو اس روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس کانفرنس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ افغانستان ہے, اور افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے کہ کئی کانفرنسز, کئی مذاکرات, کئی دور مختلف ممالک کے اور بین الافغان گروہوں کے درمیان بھی ہو چکے ہیں لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. یعنی تین بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان سے ایک بڑے کھلاڑی بنتے ہیں, ایک تو خود امریکہ جو اپنی فورسز کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے, دوسرا جو طالبان گروپ ہے, اور تیسرا جو افغان حکومت ہے. یعنی تین بڑے اس وقت کھلاڑی ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علاقائی ممالک بھی اس میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں, مثلا ایران ہے, پاکستان ہے, یہ ممالک جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں افغانستان کی صورتحال سے, تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح انوالو رہتے ہیں. اور اس کے لیے ابھی دوحہ میں کئی مذاکرات کے دور ہوئے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے, پھر ماسکو کے اندر ہوئے, پھر خود افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی اس وقت جو ہے کشیدگی پائی جاتی ہے بین الافغان جو گروہ ہیں کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے, کہ ابھی ہارٹ آف ایشیا میں بھی اسی موضوع کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ سامنے رکھا گیا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے امن و استحکام کے لیے وہاں پہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے عنوان سے وہاں پہ تین چار بڑے جو مسائل ہیں وہ بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, ڈرگ مافیا ہے, اور وار لارڈز ہیں مختلف علاقوں میں جو ہے نا جنگ پسند ٹولے ہیں, گروہ ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت صورتحال یہ بنتی ہے کہ افغانستان کو ایک بڑی سطح کے بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جہاں سے وہ باہر سے بھی محفوظ ہو اور داخلی طور پہ بھی جو اس کو مشکلات ہیں. اب اس کی کئی ایسی مشکلات ہیں کہ جو خود افغانستان کے عوام یا حکومت حل نہیں کر سکتی, جو اقتصادی مسائل ہیں بالخصوص, چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے آیا تھا. اس نے اپنے ساتھ نیٹو کو لے کے آیا, اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ممالک کی فورسز تھیں کہ وہاں پہ وہ امن و استحکام کو برقرار کرے گا, ملک کے اندر ترقی آئے گی, جمہوری روش کو جو ہے وہ عملی شکل دی جائے گی, ڈرگ مافیا پہ کنٹرول ہوگا اور جو جنگ پسند ٹولے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا, امن کی طرف سب کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے صرف اپنے مفاد کے لیے کیا, چونکہ امریکہ ظاہر افغانستان یا افغان عوام کے مفاد کے لیے نہیں گیا تھا, اس کے اپنے خطے کے اندر جو مفادات تھے انہی مفادات کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے. البتہ اس میں بھی اس کو بڑی کامیابی نہیں ہوئی, لیکن بہرحال اس نے بجائے یہ کہ افغانستان سنور جائے, افغانستان کی عوام کو اس جنگ زدہ ماحول سے کوئی نجات مل جائے, اس میں سے کسی چیز میں کوئی ناکامی نہیں ہوئی.
دنوں ڈاکٹر صاحب افغانستان کے سابق صدر جو تھے کرزئی, ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا کے ممالک ہیں جو اصل وجہ ہے انہوں نے اپنے وعدوں پر افغانستان کے حوالے سے عمل نہیں کیا, اگر وہ اپنے عمل پر باقی رہتے تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے نا وہ پیش نہیں آتی. آپ اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں؟
یقیناً ایسے ہی ہے, یقیناً ایسے, چونکہ جب یہ جرمنی میں بون کانفرنس ہوئی تھی نا تو اس کے اندر تمام بڑے ممالک کے ذمے کچھ امور جو ہے وہ طے کر دیے گئے تھے کہ فلاں ملک یہ کرے گا, اور اقتصادی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, وہاں کے جو انفراسٹرکچر کے عنوان سے ہے, وہاں کے جو جمہوری عمل کی طرف جو بڑھنا تھا, اور جنگ زدہ ماحول کو جو ہے وہ پرامن ماحول میں تبدیل کرنا تھا. تو ایک بہت بڑا پلان تھا جو بون کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد سارے وعدے وعید رہ گئے. جن ممالک نے اگر مدد بھی کی تو اپنے مفاد کے لیے. اب امریکہ وہاں پہ اور نیٹو فورسز وہاں پہ بیٹھ گئیں, اب بجائے یہ کہ اس ملک کو پرامن کرتے انہوں نے اس کے لیے اور مشکلات پیدا کر دی. وہاں پہ لڑائی آپس میں گروپس, اور پھر جو باہر سے جو ایڈ گئی ہے, مدد گئی ہے, وہ بھی اس بری طرح استعمال ہوئی ہے کہ اس کے کرپشن کے جسے کہتے ہیں ایسے ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے افسانے ہیں کہ وہ خود امریکی بھی, یعنی خود امریکی حکومت کی طرف سے بھی جو وہاں پہ محاسبہ کیا گیا ہے, تو خود وہاں کے امریکی جو عہدیدار تھے ان کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ لوگ پہلے انہوں نے ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں کہ افغان حکومت کے ذریعے سے کیا, پھر خود این جی اوز بنا لیں, پھر این جی اوز کے بعد خود ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا سارے انہوں نے وسائل جو ہیں وہ خرچ کیے, تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, وہ اپنے اس گروپ اپنی لابیز کو مضبوط کرتے رہے اور افغانستان وہیں کا وہیں, وہیں جنگ زدہ, وہیں حتیٰ اس کو الیکشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے, وہ الیکشن کرا سکیں اپنے, اس حد تک یعنی وہ اقتصادی بری صورتحال, اور خود افغانستان کی نہ فوج بن سکی, نہ اس کی ایئر فورس کو کسی انداز سے کیا گیا, اور افغانستان اب بالکل ویسے کا ویسا ہے جیسے جنگ سے پہلے ہے, بلکہ بعض صورتحال تو بعض حوالوں سے تو بدتر بھی ہے. تو اس لحاظ سے وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے. حامد کرزئی صاحب کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے اگر اس پہ مکمل عمل درآمد کیا جاتا, اور فوج بھیجنے کا بھی جو ہدف تھا اگر اس پہ یعنی کڑی نظر رکھی جاتی اور اس کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلتے, تو نہ عسکری حوالے سے مشکلات ہوتی, نہ دفاعی عنوان سے, نہ سماجی عنوان سے, نہ سیاسی عنوان سے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. البتہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ گزشتہ روز جو ایران کے وزیر خارجہ نے بھی جو بات کی ہے وہاں پہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ قطبی نظام اب اپنی مدت پوری کر چکا ہے, اب جو ہے وہ علاقائی ممالک مل کے خود طے کریں, خود اپنے ممالک کے بارے میں فیصلے کریں, اور خود اپنے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل بیٹھ کے یہ کریں. باہر سے اگر اب بھی یہ توقع کریں گے کہ امریکہ آئے گا اور فلاں یورپی یونین آئے گی, تو اس کے نتائج ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. اور سمعین, اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصل اللہ علی نور زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 فروردین, 16 شعبان اور 30 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ شعبان سن 588 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ محدث اور مفسر قرآن ابو جعفر محمد ابن علی مازندرانی المعروف ابن شہر آشوب کا انتقال ہوا. رشید الدین اور عز الدین ان کے مشہور القاب ہیں, تاہم انہیں اصل شہرت ابن شہر آشوب سے ہی حاصل ہے. انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا. ابن شہر آشوب کو اپنے ماضی کی بزرگ شخصیات جیسے زمخشری, محمد غزالی اور خطیب خوارزمی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل تھی. وہ شیرگوئی میں بھی سادہ بیان تھے اور عمدہ اشعار کہتے تھے. اہل بیت علیہم السلام کی شان میں کہے گئے ان کے اشعار کا نمونہ مناقب نامی کتاب میں موجود ہے. علم قرآن, حدیث اور علم رجال میں ابن شہر آشوب کی مہارت ان کی تحریر کردہ کتابوں سے ظاہر ہے. ابن شہر آشوب کی متعدد بیش بہا کتابوں میں متشابہ القرآن و مختلفہ اور مکالم العلماء قابل ذکر ہیں. 30 مارچ سن 1856 عیسوی کو معاہدہ پیرس کی روح سے جنگ کریمیا کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ برطانیہ، فرانس، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا اور سلطنت پروشیا نے روس کے خلاف شروع کی تھی، جن کا مقصد مشرقی یورپ، خاص طور پر جزیرہ نمائے بلقان سے روس کے عمل دخل کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کے آغاز سے دو برس پہلے سلطنت عثمانیہ، فرانس اور برطانیہ نے معاہدہ قسطنطنیہ پر دستخط کر کے اس جنگ کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ پیرس معاہدے کی روح سے بحیرہ اسود کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور رومانیہ ملک وجود میں آیا، جس کو داخلی خود مختاری دی گئی۔ تیس مارچ سن 1867 عیسوی کو روس نے الاسکا کو مالی ضروریات کے پیش نظر $72,00,000 کے عوض امریکہ کو فروخت کر دیا۔ الاسکا کینیڈا کے شمال مغرب میں براعظم شمالی امریکہ میں واقع معدنی اور قدرتی ذخائر سے مالا مال ایک وسیع سرزمین ہے۔ الاسکا کا رقبہ 1,500,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ امریکہ کی 49ویں ریاست شمار ہوتی ہے۔ اقتصادی لحاظ سے اس ریاست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں سونے اور تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ماہی گیری سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ دس فروردین سن 1340 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور مرجع دین آیت اللہ العظمیٰ سید حسین طباطبائی بروجردی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی دینی علوم اپنے آبائی شہر بروجرد میں حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس ایران تشریف لائے اور علمی و معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ سن 1324 ہجری شمسی میں مشہد اور پھر قوم تشریف لے گئے اور مقام مرجعیت پر فائز ہوئے۔ قوم کی اعلیٰ دینی درسگاہ نے آپ کے زیر نگرانی بہت زیادہ ترقی کی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو عالمگیریت عطا کرنے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے وسیع اقدامات کیے۔ آپ نے متعدد علمی کتابیں بھی تحریر کی اور عظیم شاگردوں کی تربیت کی، جن میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ تیس مارچ سن 1976 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین میں یوم الارض کے عظیم مظاہرے ہوئے۔ واضح ہے کہ 18 اکتوبر 1975 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع جلیل کے علاقے میں سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی پہلی قرارداد میں شرکاء نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عرب باشندوں کی اراضی کی ضبطی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ اس کانفرنس میں اس بات پر شدید احتجاج کیا گیا کہ قدس کی غاصب حکومت کی پالیسیاں مسلمان عرب باشندوں کے بارے میں ان کے وطن میں زیادتی پر مبنی ہیں، اور اسرائیل کھلم کھلا انسانی حقوق، جمہوریت اور مساوات کے اصول کو پامال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا مقصد کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے عوامی طبقات کو منظم کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا اجلاس مارچ 1976 میں منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی 20 شہری کونسلوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اس دن کو یوم الارض قرار دیا۔ چنانچہ ہر سال اس دن فلسطینی قوم اور عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں لوگ مختلف تقریبات کے ذریعے صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ 10 فروری 1358 ہجری شمسی کو ایران میں شاہی حکومت کے خاتمے اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد نظام حکومت کے تعین کے سلسلے میں ملک بھر میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ ایران کے مسلمان عوام نے اس ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ریفرینڈم 2 دن تک جاری رہا اور اس میں حصہ لینے والوں میں سے 98.2% افراد نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی یہ شام کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری لائیو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام فائل کی صورت میں، صوتی فائل کی صورت میں بھی سائٹ پر موجود رہتے ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے نوروز کے حوالے سے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
مبارك مبارك عيدتون مبارك، مبارك مبارك روزتون مبارك،
عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی قوم یعنی ترکمن کے درمیان نوروز کے آداب و رسوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، ایران کی مختلف اقوام نے اس سرزمین کی گراں بہا تہذیب و ثقافت اور آداب و رسوم کو درخشاں تشخص عطا کیا ہے، ایسا تشخص کہ جو ایرانیوں کے افتخار اور سربلندی کا باعث بنا ہے اور قدیم زمانے سے نسل بہ نسل ایک دوسرے میں منتقل ہوا ہے۔ اس ایرانی تشخص کا ایک حصہ نوروز کے قدیم جشن سے مربوط ہے کہ جو برسہ برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی اسی سابقہ شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ نوروز کا قدیم جشن شمسی سال کے پہلے مہینے یعنی فروردین کے شروع ہونے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور یہ جشن قدیم دور کے باقی ماندہ جشنوں میں سے ایک ہے کہ جو موسم سرما کے اختتام اور بہار کے حسین موسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک نئے سال کا آغاز اور محبت و پیار کی علامت ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے جشن نوروز کے موقع پر ایران کی مختلف اقوام کے درمیان بعض آداب و رسوم کا جائزہ لیا۔ آج کے پروگرام میں ہم نوروز میں ترکمن قوم کے آداب و رسوم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامن، ترکمن قوم ایک قدردان اور مہمان نواز قوم ہے جو ایران کے صوبہ گلستان اور شمال مشرقی ایران میں بستی ہے، اور زیادہ تر ترکمنی گنبد کاؤس، بندر ترکمن، آق قلعہ، سیمین شہر اور گرگان میں زندگی گزارتے ہیں۔ ترکمن قوم ایران کے دیگر متمدن اقوام کی مانند جشنوں اور مختلف قومی و مذہبی آداب و رسوم اور مناسبتوں کے پروگرام کے انعقاد میں بہت قدیم ثقافت کی حامل ہے۔ یہ قدیم ترین جشن کہ جو ان علاقوں میں ماضی کی قدیم تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے، یہی جشن نوروز ہے۔ ترکمن عوام بھی دیگر ایرانیوں کے مانند شمسی سال کے آخری مہینے یعنی اسفند میں شہروں اور دیہی علاقوں کو سجاتے ہیں اور گھروں کی صاف ستھرائی کا کام کرتے ہیں۔ نیز نوروز کے مہمانوں کی پذیرائی کے انتظامات کے ساتھ نئے سال اور موسم بہار کا استقبال کرتے ہیں۔
ایرانیوں کے قدیم آداب و رسوم میں سے ایک موسم بہار اور نئے سال کے استقبال کے لیے سال کے آخری دنوں میں نوروز خانی کی تقریبات منعقد کرنا ہے کہ جو مختلف ایرانی اقوام کے درمیان مختلف روشوں سے منائی جاتی ہیں۔ ایران کے ترکمن نشین علاقوں میں موسم سرما کے اختتام اور شمسی سال کے آخری مہینے اسفند کے اختتامی ہفتوں میں نوروز خانوں کے گروہ مختلف محلوں میں جا کر بہار اور نوروز کی توصیف میں اشعار پڑھتے اور محلے والوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور لوگ کیونکہ نوروز خانوں کو بہار کا پیغام آور سمجھتے ہیں اس لیے ان کی موجودگی کو مبارک جانتے ہیں اور ان کو چاول، قند، مٹھائی یا عیدی کے طور پر پیسے پیش کرتے ہیں۔
نئے سال کے استقبال میں ایرانیوں کا ایک اور جشن چہارشنبہ سوری ہے کہ جو ایران کے مختلف اقوام کے درمیان دلچسپ آداب و رسوم کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ ایرانی ترکمن اپنی قدیم روایتوں کی بنیاد پر قدیمی کوزوں کو پانی اور نمک سے بھرتے ہیں اور خیر و برکت کی نیت سے اور گھرانے کے افراد سے بلا اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سال کے آخری بدھ کی رات کو ان کوزوں کو توڑ دیتے ہیں اور نیا کوزہ خریدتے ہیں۔ اس شب ترکمن عوام کے آداب و رسوم میں سے ایک فال نکالنا ہے۔ اس رسم کے مطابق چہارشنبہ سوری کے غروب کے وقت بعض جوان لڑکیاں آئینے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور ان گھروں میں کہ جہاں آمد و رفت زیادہ ہوتی تھی وہاں جاتی تھیں اور ایک تاریک گوشے میں کھڑی ہو جاتی تھیں اور گزرنے والوں کی باتیں سنتی تھیں۔ اگر رہ گزر، امید افزا اور دل نشیں باتیں کہتے تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ ان کے لیے خوشبختی اور آرزوؤں کے برلانے کا پیغام ہے۔
سامعین، ایک اور قدیم روایت کہ جو ابھی بھی ایران کے بیشتر شہروں میں چہارشنبہ سوری کی شب میں رائج ہے، چمچہ بجانے کی رسم ہے۔ ایران کے ترکمن نشین علاقوں میں بچے اور نوجوان اپنے چہروں اور سر کو ڈھانپ کر ایک ہاتھ میں چمچہ اور دوسرے ہاتھ میں تھالی یا پیالہ لے کر اسے بجاتے اور پڑوسیوں کے گھروں کو جاتے ہیں اور مقامی نغمے پڑھتے ہوئے ان کو بہار کی نوید سناتے ہیں اور صاحب خانہ سے عیدی مانگتے ہیں اور ان سے مٹھائی، چاکلیٹ اور رنگے ہوئے انڈے یا پیسے بطور تحفہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک اور دلچسپ رسم چہارشنبہ سوری کے جشن میں لڑکوں کے بالوں کو موڑنا ہے۔ اس طرح سے کہ بالوں کو موڑنے کے وقت بال کا کچھ حصہ دونوں کانوں کے اوپر یا سر کے پچھلے حصے میں چھوڑ دیتے ہیں۔
سامن، ترکمنوں کے درمیان تحویل سال سے قبل عورتیں مقامی مٹھائیاں، ایک قسم کا ایرانی حلوہ سمنوں اور روٹیاں تیار کرنے اور گھر کی صفائی ستھرائی اور ہفت سین دسترخوان کے لیے عید کا سبزہ اگانے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ ترکمن صحرا میں کہ جو ترکمنوں کی رہائش کی اہم ترین جگہ ہے، گھر کو صاف ستھرا کرنے کے بعد رسم ہے کہ کالے اور سفید دھاگوں کو آپس میں اس طرح سے گونتی ہیں کہ ان کے درمیان اسپند، نمک اور موتیاں رکھتی ہیں اور ان کو برکت کی نشانی سمجھ کر گھر کے دروازوں کے اوپر آویزاں کرتی ہیں۔ اسی طرح نئے سال کی آمد سے قبل اپنے بزرگوں کی تاسی میں بھیڑوں کے گلے میں گھنٹیاں ڈالتی ہیں اور ان کو چراگاہ لے جاتی ہیں اور نئے سال کی آمد کا جشن مناتی ہیں۔ ترکمن خواتین اس سے قبل اپنے گھروں کے تنور میں متعدد بار روٹیاں پکاتی ہیں اور صدقے کے عنوان سے ان روٹیوں کو ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کو تقسیم کرتی ہیں۔
ترکمن قوم اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہی دلوں سے قدورتیں بھی مٹاتی ہیں۔ در حقیقت ترکمنوں کے درمیان دیگر ایرانیوں کی طرح نئے سال کی آمد سے قبل گھروں کو صاف کرنے اور سجانے کے علاوہ دلوں کو بھی کدورتوں اور بغض و کینے سے پاک کیا جانا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ترکمنوں کے درمیان نئے سال کی آمد سے قبل کسی سے ناراضگی یا دل میں بغض و کینہ رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ترکمن عوام آش یا گھریلو مٹھائی وغیرہ تیار کر کے اس کے گھر بھیجتے ہیں کہ جس کے یہاں سے بائیکاٹ یا بول چال بند ہوتی ہے، اور اس طرح سے ان کو محبت و آشتی کا پیغام دیتے ہیں اور نئے سال کا بغض و کدورت سے پاک و صاف دل کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔
نفس بکش هوای صبح عید و گل از گل شقایق شکفته، انگاری خورشید واسه این رسیدن قشنگترین ترانه ها رو گفته، شبیه قطره ها چه عاشقونه میریم به قبلگاه پاک دریا، دستای ما دوباره پل میبنده از خاک بندگی تا اوج ابرا، هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، سفره نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت، هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، سفره نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت. وقتی که آیه های روشنایی تو خلوت شبای ما صدا شد، آینه روح ما شبیه چشمه زلال و دلنشین و بیریا شد، هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، سفره نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت، هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، سفره نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت.
ترکمنوں کے آداب و رسوم میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نوروز کا استقبال منجوق آتدی یعنی موتی کے دانے پھینکنے سے کرتے ہیں۔ اس تقریب میں لڑکیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور ہر لڑکی اپنی موتی پر ایک خاص علامت بناتی ہے اور موتیوں کو ایک برتن میں ڈال دیتی ہیں، اور پھر انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس برتن کو اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے اور شعر پڑھتی ہے، پھر ان میں سے ایک موتی نکالتی ہے اور پھر جس کے نام کی وہ موتی ہوتی ہے شعر کی ترجمانی بھی اسی سے متعلق ہوتی ہے۔
سامعین، ایرانی عوام کی ثقافت میں تحویل سال کے موقع پر مختلف عقائد اور آداب و رسوم پائے جاتے ہیں۔ ترکمن خواتین نئے سال کے شروع ہونے سے قبل تھوڑا سا خمیر تیار کرتی ہیں اور ایک کپڑے میں اسے لپیٹ دیتی ہیں تاکہ وہ نئے سال میں روٹی پکانے کے لیے کھٹے خمیر میں تبدیل ہو جائے۔ ان عورتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کام کے ذریعے ان کے گھروں اور کاشانوں میں زیادہ خیر و برکت آئے گی۔ اسی طرح اگر نئے سال کی تحویل کا وقت رات کی تاریکی میں واقع ہوتا ہے تو وہ کچھ شمعیں یا چراغ صحن کے گوشے میں روشن کرتی ہیں۔ اس خطے کے عوام کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ نئے سال کی آمد کے بالکل نزدیک وہ چاول اور آٹے یا گھر میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء کی بوریوں کے دہانے کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رزق و روزی ان کے شامل حال ہو اور گھر میں برکت آئے۔ اسی طرح سلیقہ مند اور سگر ترکمن خواتین نئے سال کی آمد سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ایک برتن میں پانی کو گرم کرتی ہیں اور نئے سال کے شروع ہونے کے فوراً بعد نوڈلز کو پانی میں ڈالتی ہیں، اور عید نوروز کے پہلے دن گھر کے افراد کے طول عمر کی نیت سے ایرانی ڈش رشتہ پلو یا چاول اور نوڈلز کی لذیذ ڈش تیار کرتے ہیں۔
ایران کی تہذیب و ثقافت کے حامل ترکمن عوام نئے سال کے شروع ہونے کے ساتھ ہی چراغوں کو روشن کرتے اور کھڑکیوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ بہار کی تازہ ہوا اور خیر و برکت ان کے گھر میں داخل ہو جائے، اور گھرانے کی بزرگ فرد قرآن کو بوسہ دے کر تلاوت قرآن کرتی ہے تاکہ نیا سال خیر و برکت کا سال اور تندرستی اور خوشی و کامیابی کے ہمراہ ہو۔ اس دن گھرانے کے تمام افراد نیا لباس پہنتے ہیں اور دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ ترکمن گھرانے کے بعض افراد نئے سال کے آغاز میں اہل قبور کی زیارت کو جاتے ہیں اور گوسفند کی قربانی کرنے، صدقہ دینے اور شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ اپنے پروردگار سے حاجتیں طلب کرتے ہیں۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے جشن نوروز کے موقع پر ترکمن قوم کے گراں بہا آداب و رسوم کا جائزہ لیا۔ مناسب ہوگا کہ ہم یہ جان لے کے جشن نوروز کے آداب و رسوم ترکمنستان میں، کہ جو شمال مشرقی ایران میں واقع ہے اور ایرانی عوام کے ساتھ، خاص طور پر ترکمن قوم کے ساتھ اس کے بہت سے ثقافتی مشترکات ہیں، بہت زیادہ شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں۔ جمہوریہ ترکمنستان کے عوام عید نوروز کو دوبارہ زندگی اور برکت و سعادت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں شمسی سال کے پہلے مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ مطابق 21 اور 22 مارچ کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، اور اس ملک کے عوام مختلف طریقوں سے جشن مناتے ہیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی، آگ کا جلانا، کشتی اور گھڑ سواری کے مقابلے، مقامی کھانے اور مٹھائیاں بنانا اور ہینڈی کرافٹ کی نمائش کا انعقاد جشن نوروز کے موقع پر ترکمنستان کے عوام کے آداب و رسوم کا حصہ ہیں، کہ جن کو وہ ہر سال خاص شکوہ و عظمت کے ساتھ مناتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جوان، ایران اور چین کے تعاون کا معاہدہ متحرک استقامت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ کویت ٹائمز، فلسطینیوں کو چینی ویکسین کی 1,00,000 ڈوز ملیں۔ اور لوموند، ایور گیون مال بردار جہاز چل پڑا، نہر سوئز میں آمد و رفت بحال۔ اور سامعین، اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ہم شہری، بعض ممالک ایران اور افغانستان کے تعلقات سے ناراض ہیں، ڈاکٹر محمد جواد ظریف۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا افغانستان کانفرنس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے افغان ہم منصب اتمر سے ملاقات کی اور کہا کہ بعض ممالک ایران اور افغانستان کے اچھے تعلقات سے ناخوش ہیں، اسی لیے عوام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ اتمر نے بھی اس موقع پر افغانستان کی سرحدوں پر واقع محکمہ کسٹمز میں وسیع آتش زدگی پر قابو کرنے کے لیے ملت اور حکومت ایران کا شکریہ ادا کیا اور ایران کو افغانستان کا سب سے قریبی دوست ملک قرار دیا۔ انہوں نے سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں ایران کے مفید مشوروں اور تعاون میں فروغ پر بھی تاکید کی۔ قابل ذکر ہے کہ اس ملاقات کے دوران آئندہ ہفتوں میں مشترکہ کمیشن کی تشکیل پر اتفاق کیا گیا۔ روزنامہ گارڈین، امریکہ میں دولت مند اور غریب کا فاصلہ توہین آمیز ہے، ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، برنی سینڈرز۔ اس اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے گارڈین میں شائع شدہ اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ امریکہ ایک ڈیموکریٹک ملک باقی نہیں رہ پائے گا، کیونکہ یہاں کچھ کے پاس بہت کچھ ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکی کانگریس اراکین اس موضوع کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ملک کی دولت اور آمدنی کی منصفانہ تقسیم ایک اخلاقی، معاشی اور سیاسی بحران میں تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ ایک ایسے معاشرے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جہاں صرف چند فیصد، چند محدود لوگ سب پر حاوی ہیں۔ برنی سینڈرز نے لکھا کہ امریکہ کے دولت مند ترین 1% افراد کی دولت 92% آبادی کے برابر ہے اور یہ اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے 48 سال میں افراط زر کو مد نظر قرار دیتے ہوئے عام امریکی شہریوں کی آمدنی کم ہوئی ہے، جبکہ کارپوریشن کے اعلی عہدیداروں کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پی 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 ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو گئے ہیں، شیخ رشید۔ روزنامہ 92، سعودی سالمیت خود مختاری کی حمایت جاری، شاہ محمود تعاون کو مزید تقویت دیں گے، سعودی وزیر خارجہ۔ اور ہندوستان ٹائمز، محبوبہ مفتی کو پاسپورٹ دینے سے قومی سلامتی کو خطرہ، جموں کشمیر سی آئی ڈی۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، تلخی کا آغاز پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، قمر زمان کائرہ۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ ہم دباؤ میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اظہار خیال کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ اب تک کی تلخی کا آغاز پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن 2021 میں مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ پی پی سینٹرل پنجاب کے صدر نے مزید کہا کہ ہم نے تو اس طرح کا اقدام نہیں کیا کہ پنجاب میں نون لیگ نے پی ٹی آئی سے ڈیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کے 30 میں سے 4 ووٹ پر نون لیگ اعتراض کر رہی ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جن 4 ووٹوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے ان میں سے 1 نون لیگ کا ہے، اگر ان ووٹوں کو نکال بھی دیں تو بھی ہمارے 26 ووٹ تھے۔ روزنامہ سیاست، مطالبات کی تکمیل تک کسان واپس نہیں جائیں گے۔ روزنامہ سیاست اس ضمن میں لکھتا ہے کہ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے پنجاب میں بی جے پی رکن اسمبلی پر ہوئے حملے کے تعلق سے وضاحتی بیان میڈیا کے لیے جاری کیا ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی رکن اسمبلی پر کسان تنظیموں یا مظاہرین نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کسان مظاہرین نے تو رکن اسمبلی کو صرف سیاہ جھنڈے دکھائے تھے۔ ٹکیت نے الزام عائد کیا کہ رکن اسمبلی نے خود ہی اپنے اوپر حملہ کرایا تاکہ کسانوں پر تہمت لگائی جا سکے۔ دراصل ابوہر سے بی جے پی رکن اسمبلی ارون نارنگ پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے ہفتے کے روز ملوٹ گئے تھے، جہاں کسانوں نے ان کی سخت مخالفت کی اور مبینہ طور پر ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ وہاں تعینات پولیس افسر نارنگ کو نکال کر کسی طرح محفوظ مقام پر لے گئے۔ نارنگ نے بتایا کہ انہیں کچھ لوگوں نے گھونسا مارا اور ان لوگوں نے ان پر سیاہ رنگ بھی پھینکا۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، 20% افزودگی امریکی پابندیوں کے خاتمے سے پہلے بند نہیں ہوگی، پریس ٹی وی سے ایران کے ایک اعلی عہدیدار کی گفتگو۔ مہر نیوز، ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، یو این میں ایران کے مستقل دفتر کا اعلان۔ تسنیم نیوز، نیتن یاہو کے بھیانک خواب جاری، لیکوڈ پارٹی سے اتحاد کے لیے سائر کے پیر پر گر پڑے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ مشرق نیوز، عرب حاکموں کے درمیان بڑھتی دراڑ، عرب سازشیوں کا منحوس اتحاد تباہی کے دہانے پر۔ مشرق نیوز ایجنسی لکھتی ہے کہ ڈیوڈ ہرسٹ نے مڈل ایسٹ آن لائن میں لکھا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران عرب حاکموں کے اتحاد نے اس بات کی کوشش کی کہ اپنے ممالک میں انسانی حقوق کی بڑھتی کاوشوں کو روک ڈالیں۔ ان حاکموں نے اپنی رجت پسند فکر اور حکومتوں کو بچانے کے لیے ملت کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملتیں جو ایک زمانے میں سر بلند ہوا کرتی تھیں، یمن، لیبیا اور شام کو مسمار کیا اور ٹیونیشیا کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سن 2015 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر اور اردن کے ولی عہدوں اور حکام بحر سرخ میں ایک تفریحی جہاز میں اکٹھا ہوئے اور اپنے ناپاک عزائم پر اتحاد پر تفصیلی طور پر بات کی۔ لیکن اب اختلافات ابھر رہے ہیں۔ سعودی حکام کے پاس اب دولت کی افراط نہیں رہی۔ مصر نہر سوئز سے ہٹ کر سعودی ٹرانزٹ منصوبے پر خفا ہے، اور لبنان میں بھی سعودی اور اماراتی نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتا۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام نور ایمان۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام نور ایمان، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ ایام سے اب تک بہت سے معروف محققین اور دانشوروں نے اسلام، رسول اسلام اور قرآن کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ بعض مغربی مفکرین اور دانشوروں نے مغرب میں بہت لمبے عرصے سے جاری اسلام مخالف پروپیگنڈے کے باوجود اس عظیم آسمانی دین کے بارے میں اہم باتیں کہی ہیں۔ انہی میں سے ایک آئرلینڈ کے معروف ادیب جارج برنارڈ شا، جن کا تعلق 20ویں صدی کے نصف عمل سے رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ دین محمدی مستقبل میں یورپ کے لیے قابل قبول دین ہوگا۔ آج یورپ میں اس کی پذیرائی شروع بھی ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جیسا کوئی شخص جدید دور میں دنیا کی حکمرانی مطلقاً اپنے ہاتھ میں لے لے تو دنیا کے مسائل اور مشکلات کے حل کی اس کو اتنی توفیق ہوگی کہ وہ امن اور کامیابی و کامرانی انسان کو جس کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے لوگوں کو فراہم کرے گا۔ جارج برنارڈ شا نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے جس کا انکار آج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور یورپ میں اسلام کی طرف رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مغرب میں اسلام مخالف مہم یا اسلاموفوبیا کی کوشش اسی دعوے کی دلیل ہے۔ امریکی شہری محترمہ بریٹنی مری بھی انہی افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف مغرب کے زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود اس مکمل ترین اور ترقی پسند دین کو قبول کیا ہے۔ بریٹنی امریکی ریاست کینٹاکی کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن چلی گئی۔ وہ اکثر امریکیوں کی طرح عیسائی تھی، لیکن وہ عیسائیت کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی حضرت مسیح کو خدا یا نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتی تھی، لیکن عیسائیت کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا جہاں میں پلی بڑی تھی۔ البتہ اعلی عیسائی مذہبی قیادت نے عیسائیت میں تحریف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، جبکہ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خبردار، خدا کے سلسلے میں تین کا نام بھی نہ لو۔ اللہ خدا واحد ہے اور وہ اس بات سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ قرآن بعد کی آیت میں تاکید کرتا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھتے تھے۔ بنابراین اسلام کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور عظیم پیغمبر تھے، اور آپ ہمیشہ پروردگار واحد کے طور پر خدا کی عبادت کرتے رہے۔ محترمہ بریٹنی نے اس نقطے کو درک کر لیا تھا کہ اگرچہ عیسائیت میں تحریف ہوئی ہے، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن دیگر حقائق بھی ہیں جن کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن جس چھوٹے سے شہر میں وہ رہتی تھی، اس میں کوئی بھی غیر عیسائی شخص نہیں رہتا تھا جو بریٹنی کو اپنے دین کے بارے میں بتا سکے۔ بریٹنی اسلام سے واقفیت کے بارے میں کہتی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے 21 سال کی عمر تک اسلام کا نام تک نہیں سنا تھا۔ ایک بار جب میں انٹرنیٹ پر ادیان و مذاہب کی فہرست دیکھ رہی تھی تو اس وقت اسلام کا نام پہلی بار میں نے دیکھا۔ اس امریکی نوجوان لڑکی نے دیگر ادیان کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، ایسے ادیان جن میں خدا واحد کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور بالآخر وہ ان تین ادیان کا انتخاب کرتی ہیں، یہودیت، شاہدان یہوہ اور اسلام۔ شاہدان یہوہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے۔ مغرب میں جو اسلام مخالف ماحول ہے، اس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں تحقیق نہیں کر پاتی ہیں، اور یہودیت کے بارے میں وہ اپنی تحقیق شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں اسلام اور اس کی تعلیمات کی گرویدہ ہو گئی، لیکن میرے گھر والے اسلام سے شدید خوف زدہ تھے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہونے سے ڈرتی تھی کہ کہیں مجھے گھر سے نکال نہ دیں۔ بنابراین میں نے یہودیت کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 2 سال تک یہودیت کے بارے میں وسیع تحقیق کی. تحقیق کے نتیجے میں بریٹینی نے یہودی ہونے کا فیصلہ کیا, لیکن ان کی عقل اور احساس کچھ اور ہی چاہتا تھا. وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ یہودیت قبول کرنے ہی والی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اسلام کی طرف مائل ہے. پھر میں نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ تحقیق شروع کر دی. دراصل اس کے باوجود کہ بریٹینی کا دل کہتا تھا کہ اسلام ان کے لیے اچھا رہنما ہے, لیکن اسلام مخالف ماحول کی وجہ سے یہودیت کو قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہیں, تاہم وہ آخری اور مکمل ترین دین الہی, خاص طور سے اس کے عظیم معجزے یعنی قرآن کے بارے میں تحقیق کا آغاز کر دیتی ہیں. وہ اسلام قبول کرنے کی اصل وجہ قرآن مجید کو قرار دیتی ہیں, اور اس آسمانی کتاب کو پڑھنے کے دوران پیدا ہونے والے جذبات کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے وطن اور اپنے گھر میں ہوں. میرا دل کہتا تھا کہ اسلام میرے لیے صحیح دین ہے, اور اسی لیے میں اسلام کی مکمل شناخت کے لیے بے چین تھی. قرآن کا پیغام بڑا اچھا ہے, اور جس طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے وہ جامع اور کامل ہے. وہ اپنے لیے سورہ زحا کی آیت نمبر 7 کو مؤثر ترین آیت قرار دیتی ہیں, جو اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن ان پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے. وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ یہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, قرآن کی بہترین آیت ہے, کیونکہ میں ایک نو مسلم ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس آیت کی مخاطب میں ہوں. میرے لیے یہ تصور بہت اچھا ہے کہ خداوند کریم نے مجھے مکمل عدم آگاہی سے نکال کر بہترین دین میں پہنچا دیا. بریٹینی کو تحقیقات کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص انسیت ہو جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے مکمل نمونہ عمل قرار دیتی ہیں, بلکہ سبھی کو اپنے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ عمل بنانا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید نے بھی اسی موضوع پر تاکید کی ہے. 1 سال کی تحقیق اور جائزے کے بعد بریٹینی کے لیے واضح ہو گیا کہ اسلام ہدایت کرنے والا اور سعادت بخش دین ہے, اور پھر ایک مسجد میں کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن مسلمان ہونے کے ان کے فیصلے کے بارے میں ان کے گھر والوں اور دوست احباب کا رد عمل اچھا نہیں ہے. وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں, میری ماں خوش نہیں تھی, لیکن ان کا رویہ گھر کے دیگر افراد سے بہتر تھا. ان کا خیال تھا کہ دینی مسائل سے متعلق ہمیں ایک دوسرے کے تعلقات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرے والد کا رد عمل بہت سخت تھا. میرا مسلمان ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا, اور انہوں نے مجھ سے بہت ناگوار باتیں بھی کہیں. بہرحال اب حالات بہتر ہیں. میرے دادا دادی یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ذہن بدل گیا ہے اور میں کسی دہشت گرد گروہ میں شامل ہو گئی ہوں. اسی طرح بریٹینی کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا, اور کچھ دن کے بعد وہ مہاجرت کر کے ٹیکساس ریاست چلی گئی تاکہ گھر والوں اور دوست احباب کی تنقیدوں اور دوسری پریشانیوں سے دور سکون کے ساتھ اپنے اعمال انجام دے سکیں. قابل ذکر ہے کہ بریٹینی کے شوہر ان کے نئے دین یعنی اسلام کا احترام کرتے ہیں, بلکہ وہ بھی ان کے نئے دین سے متاثر ہوئے ہیں, اور بریٹینی کو امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی مسلمان ہو جائیں گے. سامعین, مغربی معاشرے میں جہاں آزادی کے نام پر اوریانیت رائج ہے, اسلامی پردہ اختیار کرنا ایک سخت کام ہے. البتہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ انجام دینا شجاعانہ بھی ہے. یہ امریکی نو مسلم خاتون پردے کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے پردہ اچھا لگتا ہے اور پسند ہے. پردے سے عورت کی حیا اور عفت و عزت کی حفاظت ہوتی ہے. حجاب کے ساتھ معاشرے میں فعالیت نہیں رکتی, اور حجاب نے مجھے نہ محدود کیا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے. بریٹینی اپنی پہلی نماز کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی نماز کلمہ پڑھنے کے بعد پڑھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں, بس دوسروں کو دیکھ دیکھ کر پڑھ رہی تھی, لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا. ہر چیز ٹھیک تھی, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہو. البتہ امریکہ میں پائے جانے والے اسلام مخالف ماحول کی وجہ سے بریٹنی کو گھر سے باہر نماز پڑھنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دے، لیکن وہ یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ بریٹنی کی نظر میں امریکہ میں مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ امریکہ کا سماجی اور سیاسی ماحول مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں اسلاموفوبیا یا اسلام مخالف مہم شدید ترین حالت میں ہے۔ نفرت کی وجہ سے تشدد اور مسجد کو آگ لگا دینے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمان ہونا خطرناک ہو گیا ہے اور ہر لمحہ صرف پردے کی وجہ سے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے تئیں بہت زیادہ نفرت ہے، اسی وجہ سے بریٹنی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں خاص طور سے عورتوں میں اسلام کا فروغ تیزی سے ہوگا، اور میڈیا کے جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود اسلام کے مشعل راہ اور روح پرور افکار و نظریات کو نہیں روکا جا سکتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.